فتحا مبينا. صدق الله العظيم. برادران عزیز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے محض مدینہ منورہ سے چل کر ناگفتہ بھی حالات میں اور سخت ترین حالات میں مکہ معظمہ کے ارادے سے آپ نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. اہل سیر لکھتے ہیں، حضرات اصحاب مغازی، کہ آپ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کی اونٹنی جس پر آپ سوار تھے وہاں پر آ کر بیٹھ گئی. ہر چند کوشش کی اور ہر تدبیر اختیار کی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور وہ کسی طریقے پر اپنی جگہ سے نہیں اٹھی. آپ نے ارشاد فرمایا، حبسہا حابس الفیل، اس کو اسی ذات گرامی اور اسی طاقت نے روک دیا جس نے ہاتھیوں کے جھنڈ کو اور اس کے جمع غفیر کو مکہ میں آنے سے روک دیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو خدا تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے خلاف ہو، جس سے شعائر اللہ اور حرمات اللہ کی کوئی توہین نکلتی ہو. کوئی ایسا کام اور کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوگا. یہ آپ نے قسم کھائی. اس کے بعد اونٹنی اپنی جگہ سے حرکت میں آئی. آپ کے دستے گرامی پر اور آپ کی ذات اقدس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام پر حدیبیہ کے معجزات کا ظہور ہوا. جلال الدین سیوطی، جو کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لکھنے والے جلالین اور اسی طریقے پر بہت سی کتابوں کے لکھنے والے ہیں، بلکہ اہل علم نے لکھا کہ کوئی فن اسلام کا ایسا نہیں ہے، کوئی علم اسلام کا ایسا نہیں ہے متعلق اسلام کا جس میں جلال سیوطی نے کتابیں نہ لکھی ہوں، اور ان کی تصانیف کی تعداد 1000 سے زائد ہے جو انہوں نے ان کے قلم سے وجود میں آئی. پھر اس کے بعد یہ شرف اور یہ سعادت حق تعالیٰ جل مجدہ نے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو حصے میں ڈالی کہ ان کے قلم سے بھی نکلنے والی تصانیف کی تعداد 1000 سے لگ بھگ زائد ہے. یہ خدمت کی ہے اسلام کی، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی مجالس سے اور اپنے مواعظ سے، اپنے درس سے، اپنی تدریس سے، تمام چیزوں سے اسلام کی خدمات انجام دی. سیوطی نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو شمار کیا. 3000 کے قریب معجزات سیوطی نے لکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اہل علم نے لکھا، علماء نے، کہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے بدبخت اس دور کے اندر تو امت کو حق ہے کہ اس سے کم از کم 3 معجزات کا مطالبہ کرے. اگر کوئی بدبخت شقی القلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے باوجود کہتا ہے کہ لا نبی بعدی، اس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ انا خاتم النبیین، اس کے بعد بھی کوئی اگر کرتا ہے تو اس کے سے کم از کم 3 معجزات کا مطالبہ کیا جائے گا. عجیب و غریب، آپ کے پاکستان میں بہاولپور کے اندر مقدمہ قائم ہوا اور مقدمے کے اندر ایک خاتون سنی مسلم بچی جس کی شادی ایک لڑکے سے ہوئی، شادی ہو جانے کے بعد لڑکی کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر مسلمان نہیں ہے اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے قادیانی ہے. چنانچہ اس نے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے سنی مسلم ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر میرا ایمان ہے. بھائی، محض کچھ چیزوں کے اختیار کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. تا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مان لینا کہ آپ نبی ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں، سب کچھ اپنی جگہ. ایمان مکمل نہیں ہوتا تا وقت کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں. چنانچہ اس لڑکی نے کہا کہ میں عقیدے کے اعتبار سے مومن ہوں اور سنی مسلم ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تصور کرتی ہوں، یقین کرتی ہوں، جبکہ میرے شوہر کا ایسا نہیں ہے، چنانچہ ہمارے اندر نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، تفریق کرا دی جائے۔ جج نے دلائل سنے اور سننے کے بعد یہ کہا کہ قادیانی کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے ثابت کیا جائے قرآن و حدیث سے کہ قادیانی کس اعتبار سے کافر ہیں۔ چنانچہ اس وقت امام العصر محدث دورہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری دیوبند کے اندر تشریف فرما تھے، دابیل سے تشریف لائے تھے اور یہ آخری مرتبہ دابیل سے آنا ہوا تھا، چھٹیوں کا زمانہ تھا اور طبیعت بے حد علیل اور خراب تھی اور اس وقت پائلس کے مرض میں گرفتار تھے، بواسیر جس کو کہتے ہیں۔ بہاولپور سے وہاں کے دارالعلوم کے محتمم مولانا عبدالحنان صاحب کا ٹیلی گرام ملا کہ آئیے عدالت میں قادیانی کا اور متنبی کا آ کر آپ کفر ثابت کیجئے اور بتائیے کہ اسلام کے حقیقی نظریات کیا ہیں۔ چنانچہ علامہ کشمیری اسی بیماری کی صورت میں اور بیماری کی حالت میں پہنچ گئے۔ جس روز پہنچے ہیں بہاولپور، جمعہ کا دن تھا، بہاولپور کی جامعہ مسجد میں استقبالیہ پروگرام تھا، بہت پوری مجمع اور زبردست وہاں پر ان کے شاگرد اور قرب و جوار کے لوگ جمع ہو گئے تھے، مسجد لبریز تھی۔ دریافت فرمایا اپنے شاگرد سے مولانا عبدالحنان سے کہ یہ کیوں جمع ہوا ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی زیارت کے لیے۔ فرمایا کہ زیارت تو کسی اللہ والے کی ہوتی ہے اور ہم پر یہ بات کشف ہو چکی، کھل چکی کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ تو وہاں پر مجمع بے قرار ہوا اور گریہ و زاری تاری ہوا، پھر ارشاد فرمایا دو مرتبہ کہ یہ بات کشف ہو چکی کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو ارشاد فرمایا کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ فرمایا 22 روز تک کے وہاں عدالت میں دلائل دیے حدیث سے اور قرآن سے۔ ایک روز قادیانی وکیل کا ہاتھ پکڑ لیا جوش میں عدالت میں اور فرمایا کہ باز آ جا، اگر چاہتا ہے کہ قادیانی کو ابھی جہنم میں دکھاؤں تو دکھا سکتا ہوں۔ وہ کانپا اور کانپ کر اپنا ہاتھ چھٹا کر ہٹا، بھاگا باہر کی جانب۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم کہہ دیتے کہ دکھاؤ، تو کہا کہ یہ اس درجے کا آدمی ہے کہ اگر یہ دکھانے پر آ جاتا تو یہ دکھا سکتا تھا اور قادیانیت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی۔ بہرحال 22 روز کے بعد وہاں پر جب دلائل مکمل کر چکے تو اپنے تلامذہ اور شاگردوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری زندگی میں اس مقدمے کا فیصلہ نہ آئے، میری موت کے بعد آئے، تو میری قبر پر آ کر بآواز بلند اس کا فیصلہ سنانا تاکہ میری روح کو سکون محسوس ہو۔ چنانچہ وفات کے 3 مہینے کے بعد فیصلہ آیا۔ وہاں سے علماء کا ایک وفد بہاولپور سے اور پنجاب سے آیا ہے دیوبند اور علامہ کشمیری کے مزار پر پہنچا اور بآواز بلند فیصلہ سنایا کہ حضرت الحمدللہ فیصلہ عدالت کا اس بچی کے حق میں آیا اور تفریق کرا دی گئی۔ یہ فیصلہ بآواز بلند سنایا گیا۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور بعض اہل علم نے لکھا کہ آپ کے معجزات کی تعداد 5000 ہے اور دوسرے معجزات شمار کیے۔ ایسے معجزات بھی ہیں جو آپ سے تنہائی میں صادر ہوئے، جو آپ سے آپ کے قریبی ساتھیوں کے درمیان ظاہر ہوئے، اور وہ معجزات بھی ہیں جو علی رؤوس الاشہاد آپ کے ذات سے، ذات مبارک سے صادر ہوئے ہیں اور جن کا ظہور ہوا ہے۔ چاند کا معجزہ کل عالم نے دیکھا۔ اگر دوسرے معجزات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل مکہ کے سامنے تھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ چنانچہ یہ سب چیزیں یہاں حدیبیہ کے مقام پر بھی جب آپ تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو پانی کا مخزن ہے جہاں سے پانی ابلتا ہے کنواں, یا رسول اللہ وہ کنواں خشک ہو گیا, پانی نہیں ہے, اور ہمارے جانور اور خود ہم وضو سے اور پانی کے استعمال سے عاجز ہیں, پانی بالکل سخت قلت ہو چکی, پانی کی پانی ناپید ہے. حدیث میں ہے, مختلف روایات ہیں, بعض روایات میں ہے کہ آپ نے پانی منگوایا کہ کسی کے پاس پانی ہے تو آپ کے سامنے پیالے میں پانی پیش کیا گیا, آپ نے اس پانی سے ایک گھونٹ پانی پیا اور کنویں کے من پر آئے, کنویں کے کنارے, اور آنے کے بعد اس میں کلی کی, اس میں ٹھانٹے مارنے لگا پانی. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنا تیر نکال کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کنویں میں ڈال دو, چنانچہ وہ ڈال دیا گیا اور پانی ابل کر آ گیا. اس سے پیشتر بھی غزوہ خندق میں حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, اور ہم سب جو کہ خندق کھود رہے تھے اور جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور تدابیر اختیار کر رہے تھے, کئی روز سے بھوکے تھے, ایک کھیل بھی اڑ کر ہمارے منہ میں نہیں گئی تھی, یعنی ایک چاول کا دانا بھی ہمارے منہ کے اندر اڑ کر نہیں گیا تھا, اور ہم بھوک سے شدید ضعف اور کمزوری کے اندر اسی حالت میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میں نے چھوڑا کام اور دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا مدینہ, اور مدینہ پہنچنے کے بعد میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کچھ ہے, وہ بگڑ گئی, کہنے لگی تمہیں خود معلوم ہے کہ کیا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ ہیں دہلی کے اندر, مشہور ترین بزرگ ہیں, بلکہ بزرگوں کے بزرگ اور خلیفاؤں کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ. ان کے حالات میں لکھا کہ حضرت کے سامنے گھر پر اچانک مہمان آ گئے, اور غیر وقت کے اندر مہمان آئے. اب مہمان عزت ہوتے ہیں بھائی, محسوس کرنے کے والے کے لیے مہمان اس کی عزت ہوتے ہیں, سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیتے ہیں. دیکھو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرشتے ان کے یہاں پر آئے, قرآن مجید کا بیان ہے, تو بد فطرت قوم آ گئی کہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں. آنے کے بعد گھر کے اوپر دعویٰ بول دیا. حضرت نے اس وقت قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اپنی بیٹیاں پیش کر دی, ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم, فرمایا کہ یہ میرے مہمانوں کی بے عزتی مت کرنا, ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرنا, اگر تم نے اپنی خواہش نفس پوری کرنی ہے تو یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں. بعض مفسرین نے لکھا کہ کہا کہ تمہاری راستہ بالکل غلط ہے, جس راستے پر تم چلتے ہو اور جس کو اختیار کرتے ہو. اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے لڑکیاں موجود ہیں, امت کی بیٹیوں کی جانب اشارہ کیا تھا حضرت نے. بہرحال جس وقت آ گئے ہیں مہمان, تو باقی باللہ اندر پہنچے گھر میں اور اہلیہ سے کہا کہ کچھ ہے, وہ بگڑ گئی, سخت ناراض ہوئی کہ تم نے تو باہر دکان اپنی جمع رکھی ہے, پیر بنے بیٹھے ہو, اور دن رات تمہاری پرستش ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, مسافر ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ, گھر کا تمہیں کیا پتا کتنے دن سے فاقہ نہیں ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, کوئی چیز گھر کے اندر موجود نہیں ہے. چنانچہ حضرت پریشانی کے عالم میں باہر آئے اور گھر کے باہر سڑک کے اوپر ٹہلنے لگے, پریشانی کے عالم میں کہ مہمان ہیں اور کھانے کا وقت ہے, اور کیا ان کو پیش کروں, کیا کھلاؤں. سامنے ایک دکان تھی بھٹیالے کی, اس زمانے میں بھٹیالے ہوتے تھے, ڈھابا جسے کہتے ہیں, اس کی دکان تھی. وہ دیکھ رہا تھا حضرت کو اپنی دکان سے کہ حضرت پریشانی کے عالم میں باہر ٹہل رہے ہیں. وہ اٹھ کر آیا اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضرت کیا پریشانی ہے, آپ اس وقت باہر ٹہل رہے ہیں دن کے اوقات میں, دوپہر کے وقت میں. فرمایا صاف صاف, سادہ دن لوگ, نہ کوئی تکلف نہ کوئی بناوٹ, کہ بھائی مہمان آ گئے اور عزت کا معاملہ ہے اور گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, انہیں کے انتظام کے بارے میں فکر مند ہوں اور سوچ رہا ہوں کیا کروں. اس نے کہا حضرت کھانا تیار ہے میری دکان پر, آپ تشریف رکھیں مہمانوں کے ساتھ, میں ابھی کھانا لے کر حاضر ہوتا ہوں, آپ بالکل فکر نہ کیجیے. بھائی خدمت وہ ہے جو بر وقت ہو جائے, خدمت وہ ہے جو وقت کے ساتھ ہو, وقت کے اوپر ہو. دیکھو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کرنے والے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے یہاں رات کو ٹھہرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مطہرہ حضرت میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں, کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا ہوں اور اس نقطۂ نظر سے ٹھہرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا جائزہ لوں گا کہ شب میں آپ کیا کرتے ہیں. بھائی تین صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں. تینوں صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرات ازواج مطہرات کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک ایک کے پاس گھر پر اور جانے کے بعد عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر ہوتے ہیں, گھر سے باہر ہمارے درمیان ہوتے ہیں, مجلس میں ہوتے ہیں, مسجد نبوی میں ہوتے ہیں, تو آپ کی عبادات کی تعداد مقدار اور کیفیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. آپ نے کتنی نوافل پڑھی, کن اوقات میں پڑھی, تلاوت کی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ تمہارے پاس آ جاتے ہیں, زنان خانے میں چلے جاتے ہیں, اپنی ازواج مطہرات کے پاس گھر میں آ جاتے ہیں, تو پھر ہمیں معلوم نہیں آپ کی رات کیسے گزرتی ہے, آپ کی عبادات کی کیا کیفیت ہے. دریافت کیا, تمام صورتحال دریافت کرنے کے بعد ازواج مطہرات سے, بخاری کی حدیث ہے, کأنہم تقالوہا, گویا کے تعداد سننے کے بعد اور تفصیلات ازواج مطہرات سے ان تینوں صحابہ کو وہ مقدار کم معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمام رات آپ عبادت میں گزارتے ہوں گے, تمام رات ایک سیکنڈ کو بھی آپ آرام نہیں کرتے ہوں گے, اور تمام شب آپ کی عبادت میں تلاوت میں گزرتی ہوگی, اور جو کچھ ازواج مطہرات نے آپ کی بیویوں نے بیان کیا وہ تو بہت کم ہے. کان نام تقال ہوا, لیکن صحابہ ہیں اور سلیم الفطرت ہیں اور سلیم الطبیعت ہیں. فوراً خیال آیا کہ آپ کو تو اتنی بھی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ آپ کو تو اطلاع دے دی, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک, کہ آپ کو تو گناہوں کی اگلے پچھلے تمام معافی کی اطلاع دے دی گئی, آپ کو جنت کنفرم کر دی گئی, اطلاع دے دی گئی, جتنی عبادت کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں, اور ہم اس عہدے پر نہیں ہیں, اس منصب پر نہیں ہیں, ہمیں کوئی اطلاع نہیں, ہمیں تو جنت حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے, حد سے زیادہ عبادت. تینوں نے قسم کھا لی, حلف اٹھا لیا تینوں حضرات نے. حضرت ایک صاحب نے ان میں سے قسم کھائی کہ اب زندگی بھر افطار نہیں کروں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا تاکہ جنت حاصل ہو جائے. دوسرے نے قسم کھائی کہ اب زندگی بھر رات کو نہیں سوؤں گا اور تمام رات عبادت میں لگاؤں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت گزار بن کر جنت کا مستحق قرار پاؤں. تیسرے نے قسم کھائی کہ اب شادی نہیں کروں گا, تمام عمر بغیر شادی کے گزاروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت. حدیث میں ہے کہ آپ کو اطلاع ہوئی ان تینوں کی قسم کی اور ارادے کی, آپ ناراض ہوئے, آپ ممبر پر آ گئے اور ممبر پر آ کر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا الیہ عباد اللہ, لوگوں میرے قریب جمع ہو جاؤ. جب سب آ گئے تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بہت ناراضگی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس کے اندر دوام ہو, جس کے اندر استقلال ہو, جو لگاتار انجام دیا جائے. وہ عمل جو گنڈے دار ہو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اگرچہ زیادہ ہو پسند نہیں ہے. کہ آپ کو جوش آیا ایک دن, آپ نے 10 پارے پڑھ لیے, تلاوت کر لیے, رات بھر جاگے, قرآن مجید کے 25 پارے آپ نے پڑھ لیے اور ایک سال کو غائب ہو گئے. آپ کو جوش آیا, آپ رمضان المبارک کی ابتدائی شب میں اور ابتدائی راتوں میں تراویح کے اندر آ گئے اور تراویح آپ نے جمع کر شرکت کی, 3 دن کے بعد آپ کی ہمت جواب دے گئی, اب آپ پورے رمضان غائب ہیں, یہ پسند نہیں ہے. آپ تلاوت کریں روزانہ اگرچہ ایک رکوع کریں, مگر بغیر ناغا کے کرے, لگاتار کرے, وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں, انا اعلمکم باللہ واتقاکم, کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تمہارے مقابلے میں جانتا ہوں, اللہ سے میں واقف ہوں, خدا کی قدرتوں سے, خدا کی طاقتوں سے اور خدا تعالیٰ کی ہر چیز سے میں واقف ہوں, اسی لیے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں. بھائی اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ گورنمنٹ کا کوئی آفیسر یہاں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کوئی ہلکی پھلکی بات کریں گے؟ کہیں مجمع ہو اور مجمع کے اندر کوئی بغیر وردی کے آ جائے آفیسر اور آنے کے بعد بیٹھنے کی کوشش کرے آپ کی جگہ پر, تو آپ ایسے سے کریں گے ہٹو یہاں سے ہماری جگہ ہے ہٹو, اسے دھکے دیں گے, اس کے کونی ماریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. لیکن اگر وہ اپنے وردی میں آیا, اپنے بیچز لگا کر آیا, اپنے تمام تغمغے لگا کر آیا, تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کا آفیسر ہے اور اس کے اختیارات کتنے ہیں. یہ ہمیں گرفتار بھی کر سکتا ہے, یہ ہمیں جیل بھی ڈال سکتا ہے, آپ اس کے اختیارات سے, تو آپ محتاط ہو جائیں گے, آپ ڈریں گے. فرمایا پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے سب سے زیادہ میں واقف ہوں, اسی لیے سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور خوف اختیار کرتا ہوں. اور فرمایا آپ نے کہ میں انسان ہوں, میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. کشمیری پہنچے حدیث پر, گفتگو کرتے کرتے اس حدیث پر علامہ کشمیری, اور فرمایا ناراض ہونے کی کیا بات تھی. ان تینوں صحابہ نے ارادہ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا, یہ کوئی برا ارادہ تھا؟ تینوں نے ارادہ کیا تھا کہ شادی نہیں کروں گا تاکہ شادی کے جھنجٹ میں پڑ کر عبادت کے اندر خلل پیدا نہ ہو. چنانچہ نیک ارادہ تھا نیکی کا. ایک نے لگاتار روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا, ایک نے رات بھر جاگنے کا ارادہ کیا تھا, محض اس وجہ سے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دی جا سکیں. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہوئے؟ کثرت عبادت کا ارادہ تھا, اس پر ناراض ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی. طلبہ سے سوال کیا درس میں, طلبہ کیا جواب دیتے؟ خود ہی فرمایا کہ اس ارادے پر ناراض نہیں ہوئے پیغمبر, کثرت عبادت کے ارادے پر, بلکہ خلاف فطرت جب کوئی چیز ہوتی تھی اس پر ناراض ہوتے تھے. تینوں کا ارادہ فطرت انسانی کے خلاف تھا. رات کو نہ جاگنا انسانی فطرت کے خلاف ہے. خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا جو کہ خالق ہیں, بندوں کے بھی خالق ہیں اور دن رات کو بھی بنانے والے ہیں, کہ ہم نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کر سکو. دیکھو وہ حضرات جو رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر, ان کی صحت پر مضر اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں. رات کا جاگنا سخت مضر ہے صحت کے لیے. آج کل کے نوجوانوں کو دیکھو کہ جنگ فوڈ کے بعد اور رات کو موبائل میں اپنا وقت دینے کے بعد یا تو چہرے پچک گئے, اندر چلے گئے, آنکھیں زرد ہو گئی, یا پھر بدن حد سے زیادہ پھول گئے. تمام صلاحیتیں رات کے جاگنے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں. نیند جو کہ آرام دہ ہے, جو جسم کا نشو و نما کرتی ہے, جو جسم کو سکون پہنچاتی ہے, دماغ کو سکون پہنچاتی ہے اور انسان کے اندر بہترین تخلیقی قوتیں پیدا کرتی ہے, وہ رات کی ہے. اب کوئی رات بھر جاگنے لگے خلاف فطرت ہے. خواہش شادی کی انسان کی فطرت میں رکھی ہے تاکہ وہ چاہے وہ پیغمبر ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ کتب ہو, اب اگر کوئی اس خواہش کے خلاف کرتا ہے فطرت کے خلاف ہے. کھانا پینا انسان کی مزاج, اس کی تخلیق اور اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا. کوئی لگاتار کھاتا رہے, اگر کوئی دن رات کھاتا رہے 24 گھنٹے اور پیٹو ہو جائے تو کیا حشر ہوگا اس کی صحت کا؟ یا کوئی لگاتار نہ کھائے, مسلسل نہ کھائے اور کوئی کھانے کے اندر ہنگر اسٹرائک پر آ جائے, کھانا ہی نہ کھائے, نہ کھائے نہ پیئے, اس کی صحت بھی برباد. تو آپ ناراض ہوتے تھے خلاف فطرت چیزوں پر, کثرت عبادت کے ارادے پر نہیں. ہر چیز میں سلیقہ ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اپنے خالو جا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر مقیم ہوا, چھوٹے ہیں ابن عباس ابھی بالغ نہیں ہوئے, کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر سو لیٹ گیا. رات کو آپ واپس آئے, گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دریافت کیا بچومڑا سو گیا نام الغلیم, حدیث کے الفاظ ہیں اگر مجھے صحیح یاد ہیں بخاری شریف کے الفاظ حدیث کے, کہ نام الغلیم کہ بچومڑا سو گیا. غلیم کا ترجمہ جمورا, چھوٹا سا بچہ جس کو بچومڑا کہتے ہیں, کہ بچہ سو گیا تو جواب دیا گیا کہ کہتا ہے میں نے بھی آنکھیں بند کر دی. ابن عباس کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کیا کریں گے, آپ آئے آپ نے آنے کے بعد نوافل پڑھی گھر میں اور پھر آپ کچھ آرام کے لیے لیٹ گئے, اور یہاں تک کہ آپ کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی, سونے کی آواز, پھر اچانک آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے سونے سے کیا کام. پھر آپ نے وضو کی اور آپ بیت الخلا گئے. جب آپ بیت الخلا گئے تو میں نے اٹھ کر جلدی سے ایک لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا, مجھے معلوم تھا کہ آپ وضو پر رہتے ہیں, قضاء حاجت کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی. آپ جب قضاء حاجت سے بیت الخلا سے باہر آئے اور پانی دیکھا, تیار پانی رکھا وضو کے لیے, خوش ہوئے, وقت پر خدمت تھی. دریافت کیا ہے پانی کس نے رکھا ہے, بتایا گیا کہ ابن عباس نے, آپ نے سینے سے لگا لیا, کہتے ہیں مجھے بھینچ لیا گلے سے لگا کر, اور آپ نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب اللہم فقیہ فی الدین, اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما. چنانچہ دعا پیغمبر کی مل جائے اور نشانے پر نہ بیٹھے, آپ نے دعا دی اور قبول ہوئی. آج امت کے اندر حضرت ابن عباس حبر الامت کہلاتے ہیں, ترجمان قرآن کہلاتے ہیں. جہاں کسی آیت کے سلسلے میں ابن عباس کی کا کوئی قول مل گیا, ابن عباس کی کوئی حدیث مل گئی, کوئی روایت مل گئی, ختم. نہ اب غزالی کو سنا جائے گا, نہ اب رازی کو سنا جائے گا, نہ اب جار اللہ زمخشری کو سنا جائے گا, نہ اب قرطبی المالکی کو سنا جائے گا, نہ اب ابو حیان اندلوسی کو سنا جائے گا, کسی کی تفسیر نہیں ابن عباس کی تفسیر کے سامنے. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کس چیز کے نتیجے میں, خدمت. خدمت عجیب و غریب چیز ہے بھائی. ایک بادشاہ تھا, سنو پاکستانیوں, ایک بادشاہ تھا. بادشاہ کو یہ شوق ہو گیا کہ سونا کیسے بنتا ہے, کیمیا بنانے کی ترکیب کے پیچھے لگ گیا. اب کمبخت کو کیا کمی ہوگی دولت کی اور خزانے کی, اور اوپر سے حوث کہ سونا بنانے کی ترکیب ہاتھ لگ جائے. ہر وقت وزیر کو اسی کام میں لگائے رکھتا کہ معلوم کرو کون جانتا ہے ہماری مملکت میں اور ہماری ریاست میں سونا بنانا. وزیر نے ایک روز اطلاع دی کہ حضور یہ جو بہشتی ہے, بہشتی آپ کے دربار میں پانی بھرتا ہے, مشکیزے کے اندر پانی کا انتظام کرتا ہے, اسے سکا بھی کہتے ہیں اور بہشتی کہتے ہیں, یہ جانتا ہے سونا بنانا کہ سونا کیسے بناتے ہیں؟ بادشاہ نے بلا لیا اس بہشتی کو اور بلانے کے بعد کہا اے سونا جانتے ہو بنانا؟ اس نے اپنی ٹوپی اتاری جس کا یہ بیچ کا حصہ غائب تھا, صرف یہ دیواریں دیواریں تھی. کہا حضور, اور پھٹی ہوئی لنگی, پھٹا ہوا بنیان, ایک مشکیزہ اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے چمڑے کے پانی بھرنے کے لیے, کہ حضور آپ بھی کمال کرتے ہیں, اگر میں سونا بنانا جانتا تو میرا یہ حال ہوتا, سر کے اوپر ٹوپی اتنی پھٹی ہوئی کہ اس کا چندنا غائب ہے, صرف دیوارے دیوارے, پھٹی ہوئی لنگی میرے پاس, پھٹا ہوا بنیان, بھلا سونا بنانے والوں کا یہ حال ہوتا؟ بادشاہ نے نکال دیا ڈانٹ کے, وزیر کو بلایا, کہا مذاق کرتے ہو ان سے؟ اس نے کہا نہیں حضور مذاق نہیں. اس نے اعتراف نہیں کیا, آپ کو غچہ دے کر چلا گیا, لیکن بات یہ ہے کہ جانتا وہ ہے سونا بنانا. جان دیکھو جس کے پاس کمال ہوگا چھپائے گا اپنے آپ کو, جتنا با کمال ہوگا اتنا اپنے آپ کو چھپائے گا, اور جو جتنا بے کمال ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو اشتہار میں لائے گا, ظاہر کرے گا کہ میں بہت بڑا عامل ہوں, میں بہت بڑا فلاں ہوں, میں بہت بڑا فلاں ہوں, جب کمال نہ ہو. جب کمال حاصل ہو جاتا ہے کوئی دولت تو آدمی چھپاتا ہے, چھپاتا ہے یا اسے ظاہر کرتا ہے. تو وزیر نے کہا حضور جانتا ہے, آپ کے سامنے اقرار نہیں کر رہا. بادشاہ نے کہا کیا ترکیب؟ کہ خدمت کرنی پڑے گی. بادشاہ رات کو اپنا حلیہ بدلا, لباس بدلا, اپنا چہرہ بدلا اور اس کے محلے میں پہنچ گیا بہشتی کے. وہ باہر سڑک پر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا. بادشاہ نے بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانی شروع کی. مزہ آیا بڈھے کو. بڈھے نے کبھی ادھر کو کروٹ لی, کبھی ادھر, کبھی یہ ٹانگ پیش کر دے, کبھی وہ ٹانگ کہ کون اولاد نہیں دبا رہی ہے, کون آ گیا دبانے کے لیے. سالہا سال گزر گئے خدمت کرتے. ایک روز رات کو جب دبا رہا تھا ٹانگے تو اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا بہشتی اور کہنے لگا, بیٹا تو نے بڑی خدمت کی ہے, اتنی خدمت تو میری اولاد نے بھی نہیں کری, مجھے پوچھتی بھی نہیں. اس بڑھاپے میں بھی میں پانی بھرتا ہوں اور پورے شہر میں پانی سپلائی کرتا ہوں, لا تجھے آج ایک دولت بتا دوں. اور وہ جی سکھا دیا کیسے بنتا ہے. صبح کو بادشاہ آیا دربار میں اپنے اصل حلیے میں اور لباس میں, اور لباس میں آنے کے بعد شاہی لباس میں تخت پر بیٹھا اور پھر بلایا اسے بہشتی کو, کہا کہ جانتے ہو کیمیا بنانا؟ اس نے کہا حضور یہ ٹوپی, حضور یہ لنگی. وہی اس نے آنکھیں نکالی بادشاہ نے گھورا اس کو, سمجھ گیا کہ یہی تھا جو رات کو خدمت کرنے آتا تھا. کہنے لگا حضور پھر بات یہ ہے کہ کیمیا اور سونا بنانے کا نسخہ تخت شاہی پر نہیں, ٹانگیں دبا کر خدمت سے حاصل ہوتا ہے. تو بھائی مرتبہ اور مقام خدمت سے حاصل ہوتا ہے, شاہی تخت کے اوپر نہیں. تو حضرت ابن عباس کو دعا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بر وقت خدمت انجام دی تھی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ معجزہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا کچھ ہے, پھر میں آپ کو باقی باللہ کا سنا رہا تھا کہ باقی باللہ کے سامنے وہ آیا, بر وقت خدمت کی اس طباخ نے اور ڈھابے کے مالک نے, اور کھانا لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. کھانا کھا کر جب مہمان رخصت ہو گئے وہ برتن اٹھانے آیا, جوش میں آئے باقی باللہ, اور اب فرمایا کہ کیا مانگتے ہو مانگو. وہ بھی کوئی گجراتی تھا پوری پوری قیمت وصول کرنے والا. گجراتی خوب کھلائیں گے, خوب پلائیں گے, خوب خدمت کریں گے, لیکن پھر بھی چھوڑ لیں گے. تو کہنے لگا کہ اپنا جیسا بنا دیجئے, یہ دیکھو. جب حضرت نے فرمایا مجھ سے ڈھابے کے مالک سے جس نے کھانے کے انتظام کیا تھا مہمانوں کے لیے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو بجائے قیمت وغیرہ مانگنے کے کہنے لگا کہ حضور اپنے جیسا بنا دیجئے. حضرت نے فرمایا یہ تو بہت مشکل ہے. کہنے لگا کہ حضرت اگر یہ مشکل ہے تو میں نے کب آپ سے مانگا تھا؟ میں نے آپ سے نہ بل پیش کیا, نہ کھانے کی اجرت مانگی, نہ قیمت مانگی, آپ نے خود ہی پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو. عالم جوش میں تھے, غضب میں. یہ لکھا ہے کہ ایک نظر ڈالی اس بھٹیارے کی جانب, ساری قلب کی کیفیت بدل دی. قلب کی کیفیت تو بدل ہی دی, اتنا اشباہ ہو گیا تھا, اتنا مشابہ ہو گیا, صورت بھی اتنی مل گئی تھی کہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ باقی باللہ کون ہے اور بھٹیارہ کون ہے. اور اسی عالم میں تین دن میں موت ہو گئی. لکھا اہل علم نے کہ وہ تمام مجاہدات, وہ کمالات اور وہ تمام چیزیں روحانی جو مجاہدات کے بعد حاصل کی تھی باقی باللہ نے, اچانک منتقل کی تو برداشت نہیں کر سکا. آپ ڈاکٹر صاحب کسی کے 100 پاور کا انجیکشن لگا لیں اچانک بچے کے, برداشت نہیں کر پائے گا, برداشت نہیں کر پائے گا. تو خدمت انجام دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت جابر دوڑے اور دوڑ کر بیوی سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا کیا ہوتا ہے یہاں؟ اندر سے ایک تھیلی لائی, اس میں 1/2 کلو کے قریب گیہوں تھے. جو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا گھر میں پل رہا تھا. میں نے بیوی سے کہا کہ تم جلدی سے آٹا گوندھو, جو پیسو, میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک میں عالم میں دیکھا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, کچھ کھانے کا انتظام کرو. کہتی ہیں کہ میں نے جلدی سے بچہ ذبح کیا بکری کا, گوشت تیار کیا, اور میری بیوی نے جو پیسے اور آٹا تیار کیا, میں نے کہا کہ میں اس کو رکھ دو پکانے کے لیے, میں پیغمبر کو لاتا ہوں. عورتوں کی عادت چلتے چلتے کہا کہ بتا دینا کبھی تم زیادہ لے کر آ جاؤ مہمان, پیغمبر سے کہہ دینا کہ اتنا کھانا ہے, کیونکہ عورتوں کو زیادہ خیال ہوتا ہے عزت کا اور بے عزتی کا کہ مہمان کہیں ایسا نہ ہو زیادہ ہو جائے اور کھانا کم پڑ جائے تو اس میں تھوڑی خفت ہوگی, شرمندگی ہوگی. حضرت جابر پہنچے اور حدیث میں ہے بخاری شریف کی, اور پیغمبر کو الگ بلایا اور کان میں کہا آہستہ سے, یا رسول اللہ کچھ کھانا تیار ہے تھوڑی سی مقدار میں آپ کے لیے, بس آپ اور آپ اپنے ساتھ ایک دو کو اور لے لیں, تھوڑا سا کھانا ہے اور میرے ساتھ چلیے, گھر پہ کھانا تیار کیا ہے. آپ نے اعلان فرما دیا, لوگوں جابر کے گھر دعوت ہے چلو. اب تقریباً 1500-2000 کے قریب صحابہ وہاں موجود ہیں. جابر کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میری تو جان نکل گئی کہ اب کیا ہوگا. میں دوڑا دوڑا پیغمبر کے آگے آگے دوڑا کہ پیغمبر سے پہلے اور اس پبلک کے آنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں گھر, اور گھر جا کر دوڑتا کانپتا ہانپتا اپنی اہلیہ سے جا کر عرض کیا کہ ارے وہ تو وہاں پورا مجموعہ چلا رہا ہے, پوری فوج ادھر ہی آ رہی ادھر ہی حملہ کر رہی ہے, پہلے کھانے پر حملہ ہوگا بعد میں کفار پر, سب ادھر آ رہے ہیں. اب دیکھیں پیغمبر پر ایمان کی بات, سبحان اللہ. بیگم نے کہا کہ تم نے مقدار بتا دی تھی کھانے کی, پیغمبر کو بتا دیا تھا کھانا کس مقدار میں ہے. جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں بتا دیا تھا. کہا پھر کوئی پرواہ نہیں, اب اگر آپ اپنے ساتھ پوری ٹیم کو لے کر آ رہے ہیں پورے مجاہدین کے لشکر کو, اب کوئی پرواہ نہیں جب بتا دیا تھا. آپ تشریف لائے, تشریف لانے کے بعد آپ نے کہا روٹی کا ٹکڑا توڑا اور روٹی میں ڈال دیا اور کہا روٹی بنانا شروع کرو. آپ نے سالن کے برتن میں سے کچھ لیا اور اس کے اندر اپنا لوہا میں دہن ڈالا اور کہا تقسیم شروع کرو. قسم کھا کر کہتے ہیں جابر کہ پورے لشکر نے کھایا, سیر ہو کر کھایا, خوب کھایا, اور کہتے ہیں کہ پھر اور کھانے میں کوئی کمی نہیں تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ محلے کے لوگوں کو بھی بلا لو کھانے کے لیے, آج کل ذرا کھانے کی مقدار کم مہیا ہے, قحط پڑا ہوا ہے, لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے, ان کو بھی تقسیم کر دو اور تم لوگ گھر کے لوگ بھی کھا لو. یہ معجزہ ظاہر ہوا. تو یہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست گرامی پر. مقصد صورت کیا ہے وہ آئندہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد تمام, اللہم صلی علی نور السلام, اللہم صلی علی مفتاح دار السلام, اللہم صلی علی شفیع فی جمیل انام. اے کریم, اے رحیم, اے رحمان, ارحم الراحمین, غیاث المستغیثین, رب العالمین, احسن الخالقین. اے اللہ تمام قوتیں آپ کو حاصل ہیں. الہ العالمین, آج جمعہ کا دن ہے, اے کریم عصر کی نماز اور مغرب کے وقت قریب ہے. الہ العالمین, ان دو وقتوں کے درمیان ہم آپ کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ, کوئی دنیا کا شخص بھی کریم بھی خالی ہاتھ اپنے گھر سے نہیں لوٹ آتا. اے کریم, آپ تو اکرم الاکرمین ہیں, رب العالمین ہیں, ہمارے دامن مراد کو لبریز کر دے. اے اللہ, ہماری نیک آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرما دے. صحت کے فیصلے فرما, الہ العالمین رزق کے فیصلے فرما, ایمان پر استقامت کے فیصلے فرما, الہ العالمین جنت کے فیصلے فرما, الہ العالمین عذاب قبر سے نجات عطا فرما, الہ العالمین حشر میں الہ العالمین سہولت عطا فرما, الہ العالمین جنت کی راہ آسان کر. اے اللہ, جنت کا حصول آسان کر. الہ العالمین اپنی رضا مندی عطا فرما. اے اللہ, اپنی خوشنودی عطا فرما. اے اللہ, ہمارے سے ناراضگی کو دور فرما. ارحم الراحمین, عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ, ان کی عزت کی حفاظت فرما, ان کی آبرو کی حفاظت فرما, ان کے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ان کی بیٹیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, سخت خطرات لاحق ہیں,
اہن نا دشمن حملہ آور ہے، الہ العالمین دشمن سازشوں میں ہے، الہ العالمین دشمن کے منصوبے ہماری سمجھ سے اور ہماری پہنچ سے باہر ہیں، آپ ہی ان کو ناکام کریں گے۔ اے اللہ آپ ہی کے پاس وہ طاقت ہے کہ ان کی تدابیر کو ناکام فرما دے، الہ العالمین ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بھکاری ہیں، اے اللہ ہم دریوزہ گر ہیں، الہ العالمین ہم فقیر ہیں، آپ توانا ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس خزانے ہیں، آپ کو واسطہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، الہ العالمین آپ کو واسطہ جبرائیل کا، آپ کو واسطہ پیغمبر کے کلام حدیث کا، آپ کو واسطہ اپنے کلام کلام مجید کا۔ ارحم الراحمین فتح مبین عطا فرما، اے اللہ فتح مبین عطا فرما، روشن فتح عطا فرما، الہ العالمین خیر کے فیصلے فرما، ہر خیر سے سر افراد فرما، اے اللہ ہر شر سے بچا لے، ہر نقصان سے بچا لے، الہ العالمین استقامت عطا فرما، اولاد کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، الہ العالمین جو ناراض ہیں والدین سے الہ العالمین انہیں قرب عطا کر، ان کی ناراضگی دور کر، الہ العالمین ان کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت پیدا فرما، ماں باپ کا وقار عطا فرما، الہ العالمین جن شوہر اور بیوی کے درمیان الہ العالمین تعلقات خراب ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بہترین تعلقات عطا فرما، الہ العالمین نرمی عطا فرما، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین بہترین ماحول عطا فرما۔ اے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔